أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في ضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يا ليلة القدر کی راتیں چل رہی ہیں، اللہ عز و جل ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں مکمل طور پر ساری قوت جد و جہد اس میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہم لگے رہیں کہ پڑھتے رہیں اللہم انک عفو تحب العفو فعفو عنی، اور ہم مولا کو راضی کر لیں اپنی اور امت کی، جو جا چکی، جو آنے والی ہے، جو موجود ہیں، سب کی مغفرت اللہ سے مانگتے رہیں. تو جیسے یہ ایام بہت مبارک، آج کل کی راتیں بہت مبارک، جس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جا رہی ہے، لیکن خصوصیت سے جو چند لمحوں کے بعد ابھی رات آ رہی ہے، کتنی مبارک شب جمعہ جو ہر ہفتے آتی ہے، اس کے شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک، یہ 24 گھنٹے کس قدر عظیم ہے. یہ فضائل درود شریف کے اس کے باب میں آپ پڑھ لیجیے. اللہ عز و جل ہمیں ان مبارک ساعتوں کی ہر ہفتے قدر کی توفیق دے. یہ جو آ رہی ہے اس میں، اس کی ہر گھڑی کی قدر کی ہمیں توفیق دے، اور ہر وقت زبان پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں درود شریف ہو، دل دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہوئے ہوں، سوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے کرتے، اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے ساتھ. سلام ان سلام ان کا مسکی تتاری، سلام ان سلام ان کا ضوء نہاری، سلامی علیکم من اہل الدیار، سلام ان سلام ان سلام ان سلام ان. اسی طرح کا ایک سلام علامہ ابو الحسن غزنوی کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کر رہے ہیں. سلام به فی لیلۃ القدر تنزل الملائک والارواح فیها الى الغدی، سلام کانفاس اذا کنت ناطقا بمدح رسول اللہ حبی و سیدی، على من تصدى منصبا اي منصبی، على من تولى سوددا اي سوددی، على من تلقى حكمة اي حكمتی، على من ترقى مصعدا اي مصعدی، على من تخطى قاب قوسين اذ علا وفاز بهم في العلا متفردی، على من له عيسى بن مريم حاجب، على من به موسى بن عمران مقتدی، على من به عين القلوب تنبتی فنام بعين الله في خير مرقدی، امام جميع المسلمين مطهرا رسول اله العالمين محمدی، فيا سيد العباد من تورمت قدماه من دوام التهجد، ايا خاتما للرسل كنت نبينا وآدم ملقى بين طين وجلمدي، عليك سلام الله يا دافع الردى، عليك سلام الله يا شافع الردي، ألا أيها الحجاج صلوا وسلموا على من به فزتم بجد مخلدي، وصلوا على أصحابه أنجم الهدى بأيهم من يقتدي فهو مهتدي، جزى الله عنا المصطفى ما استحقه، وما الله يجزي جيدا غير جيدي. أتيت إلى الرحمن معتصما به، ومن يعتصم بالأنبياء فقد هدي. الله تعالى ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہدایت ہی کے رستے پر رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ سلام سے پہلے جو میں نے سورہ فیل کی تلاوت کی اس لیے کی کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ عام الفیل میں جس سال ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی مکہ مکرمہ پر، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں عام الفیل میں پیدا ہوا. کسی نے لکھا کہ اس واقعے کے 55 دن بعد آپ کی ولادت ہوئی، کسی نے کم زیادہ مدت بھی لکھی. اہل کتاب اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے اور تمنائیں رکھتے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت فرمائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کڑیوں میں جتنے اجداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زمین پر تشریف لاتے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے بھی اسی طرح کی بشارتیں روئے زمین کے بسنے والوں کو دی جاتی رہی کہ اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں جد امجد فلاں جگہ روئے زمین پر پہنچ چکے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جس رات ولادت ہوئی تو شام کے علاقے کے اہل کتاب اس پر مطلع ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا میں تشریف لے آئے. اور کیسے ان کو اطلاع ہوئی، جس میں ایک نشانی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پاس حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چوغا اور وہ کرتا تھا، وہ جبہ تھا کہ جس کو پہنے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی تھی. تو ان کی کتابوں میں یہ نشانی تھی کہ اس میں جو ابھی خون کے خشک دھبے ہیں وہ جب تازہ ہو جائیں، کو دیکھتے ہی معلوم ہو کہ یہ تازہ خون کے دھبے ہیں، تو اس وقت سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا میں تشریف لے آئے. تو جب انہوں نے دھبوں کو تازہ خون میں بدلا ہوا پایا تو ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ تو آ چکے، اب نبی آخر الزمان کی تشریف آوری عنقریب ہونے والی ہے. جب حضرت عبداللہ ہوش سنبھالتے ہیں تو والد ماجد حضرت عبد المطلب کو وہ واقعات سناتے، کبھی عرض کرتے کہ ابا آج میں نے اس طرح نور دیکھا، داہنی طرف دور تک نور جاتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، ایک کو دوسرا نور بائیں طرف مشرق کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کبھی درخت مجھے سلام کرتے ہیں. تب حضرت عبد المطلب انہیں تسلی دیتے تھے کہ تمہاری نصوب سے اللہ عز و جل نبی آخر الزمان جو کائنات کہ جنس و انس میں سب سے ممتاز مبارک ہستی ہیں وہ تمہاری صلب میں ہے، اس لیے یہ شجر و حجر تمہیں سلام کرتے ہیں. اسی میں بچپن ہی سے تمام واقعات وہ دیکھتے رہے، جوان ہوئے اور اللہ عز و جل نے سب سے صورت و سیرت میں ممتاز حیثیت اور خوبصورتی اور جمال عطا فرمایا تھا. اس لیے جس کسی کی آپ پر نظر پڑتی تو ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ کاش یہ میرے داماد ہوتے, تاکہ اس زمانے کے رؤسا اور سلاطین تک نے آپ کے والد گرامی سے یہی درخواست کی. لیکن ہمیشہ حضرت عبد المطلب کو اس میں تذبذب رہا, ساتھ ہی حکمت الہیہ نے ادھر حضرت آمینہ کے والد مالد حضرت وہب کے دل میں الہام فرمایا کہ اپنی بیٹی آمینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی زوجیت میں دے دیا جائے. اپنی رفیقہ محترمہ کو جب قصہ سنایا انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا, حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی عرض داشت ان کی خدمت میں پیش کی. ادھر حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کی سیرت و خصائل کی داستانیں اپنی اہلیہ محترمہ حالہ سے, جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور حضرت آمینہ کی چچازاد بہن ہیں, ان سے بارہا سن چکے تھے کہ کس قدر خصائل حمیدہ اور پاک سیرت حضرت آمینہ کو اللہ عز و جل نے بنایا ہے. تو ان داستانوں کو سن کر وہ پہلے ہی سے متاثر تھے, اس لیے پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد وہب کی اس تجویز کو شرف قبول عطا فرمایا. اس گفتگو کا پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ایک سفر آپ کا پیش آ گیا, یمن تشریف لے گئے حضرت عبد المطلب. وہاں اہل کتاب کے کسی بڑے عالم سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں, جواب دیا کہ بنو ہاشم سے, میں ان کا بیٹا ہوں. نام سنتے ہی اس عالم نے حضرت عبد المطلب سے درخواست کی کہ میں آپ کے جسم کے چند حصے ملاحظہ کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں. اجازت ملنے پر ناک کے اندرونی حصے کو داہنی طرف بائیں طرف اس نے غور سے دیکھا, پھر ہتھیلی کے نقوش کو پڑھتا رہا. دونوں ہتھیلیوں کے نقوش کو پڑھ کر نتیجہ بتایا کہ ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کے واضح نشانات میں نے پائے ہیں. چونکہ وہ مکے کے خاندانوں سے واقف تھا تو اس نے کہا کہ یہ نعمت اگر حاصل کرنی ہے تو دو مناف کے باہمی قران سے یہ نعمت میسر آ سکتی ہے. پھر پوچھتا ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی. تو اس نے نام لے کر کہا کہ بنی زہرہ میں شادی کر لو. ادھر تو یہ عالم اپنے علم سے خبر دے رہا ہے, جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ہر ایک کی زبان پر اس ملاقات اور گفتگو کا چرچا ہو رہا ہے جو حضرت عبد المطلب اور حضرت وہب کے درمیان ہوئی تھی. اب سب منتظر ہیں مکے والے کہ حضرت عبداللہ اور آمینہ کا نکاح کب ہو. چنانچہ ایک دن متعین ہوا اور حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا. تو یہ جو روایت میں نے عرض کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حالہ حضرت عبد المطلب کے نکاح میں پہلے سے آ چکی تھی. اس لیے جن روایتوں میں ایک مجلس میں دو نکاح کا ذکر ہے وہ محل نظر ہو جاتی ہے, قابل اشکال ہو جاتی ہے. اب ایام زفاف اور شب عروسیت اور ماہ عسل کے ایام, یہ خوبصورت جوڑا شعب ابی طالب میں گزار رہا ہے, اور وہیں پر اللہ عز و جل نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل فرمایا. اسی لیے مکے کی جو عورتیں کاہن تھیں اور حضرت عبداللہ کو ورغلایا کرتی تھیں اور پیشکش کیا کرتی تھیں کہ ہم سے نکاح کر لو, تو ان ایام ماہ عسل کے بعد جب حضرت عبداللہ کو وہ دیکھتی ہیں تو مایوس ہو کر سر پیٹ لیتی ہیں. ام قتال بھی ان میں سے ایک تھی, تو اس نے باقاعدہ حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ میں آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا کرتی تھی, وہ اب پیشانی میں نہیں ہے. تو چونکہ پہلے سے حضرت عبداللہ کو اپنے مائل ہونے کی اور اپنے عشق و محبت کی وجہ بھی وہ بتایا دیا کرتی تھی کہ آپ کی پیشانی کے اس نور کی وجہ سے ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو حضرت عبداللہ جواب میں گویا ہوتے ہیں کہ وہ تو اب کسی اور کے مقدر میں تھا, منتقل ہو چکا, اس لیے تم شاید میری پیشانی میں نور نہیں دیکھ پا رہی ہو. اسی طرح کا ایک قصہ فاطمہ شامیہ کا بھی ہے اور دوسری کائنہ اور خواتین کا بھی ہے. اس کے بعد کے ایام کے متعلق اگر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کسی قسم کی دقت اور بوجھ اور ثقل وغیرہ محسوس نہیں ہوا, جس طرح کہ دوسری خواتین کے متعلق میں سنتی رہتی ہوں, بلکہ ابتدائی 6 ماہ کے دوران مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ بھی ہوں. صرف فرق یہ تھا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو چکے تھے. 6 ماہ گزرنے کے بعد خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں کوئی حاطف غیبی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اپنے حمل کی بھی خبر ہے, اور فرمایا کہ نہیں. تب حاطف غیبی بشارت سناتا ہے کہ تم اس امت کے پیغمبر کے حمل سے ہو. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہوا کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنے جسم میں لیے چل پھر رہی ہوں. جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو پھر وہ حاطف غیبی آ کر دعا بتاتا ہے, جب پیدا ہوں تو ان کلمات سے ان کے لیے استعاذہ کیا جائے. تو یہ حفاظت کا تعویذ کلمات کی شکل میں حاطف حضرت آمینہ کو تعلیم کرتا ہے کہ یہ کلمات کہو اپنے نو مولود سے کہ اعیدہ بالصمد الواحد من شر کل حاسد. اعیدہ پر یاد آیا کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو حضرت امام احمد سے مناظرے کیے جاتے تھے, بڑے دربار میں سوالات جوابات کی بوچھاڑ ہوتی تھی, مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو اسی دوران حضرت امام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات حسنین کے لیے بطور تعویذ جن کلمات کو پڑھا کرتے تھے, اعیدکما بکلمات اللہ التام, کہ حسنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تمہیں اللہ عز و جل کے جو کلمات تامہ اس کی نازل کردہ کتابوں میں ہیں ان کے ذریعے میں تمہیں ان کلمات کی پناہ میں میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے اللہ عز و جل کی پناہ ہم مانگتے ہیں کہ الہی تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے, تو اسی طرح چونکہ مالک کی ذات پاک کی طرح سے مالک کا کلام بھی قدیم ہے, ازلی ہے, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما بکلمات اللہ التامہ کے ذریعے کلمات تامہ کی حفاظت میں اپنے دونوں لاڈلوں کو سونپ دیتے تھے. پھر اس کے بعد امام فرماتے تھے کہ اگر یہ کلمات تامہ جو قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں ہیں, جو قرآن کریم کے کلمات ہیں, تو یہ سارا قرآن شریف اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل فرمائے کلمات تامہ, تو وہ اگر مخلوق ہوئے تو پھر میرے دونوں لاڈلے حسنین بھی مخلوق ہیں, تو مخلوق کو مخلوق کی حفاظت میں دینا کیا معنی رکھتا ہے کہ مخلوق مخلوق کی کیسے حفاظت کرے گی, وہ تو خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج ہے. کتنی زبردست دلیل. سعدی حاطف غیبی نے یہ دعا بھی بتائی, اور پھر مختلف بشارتوں میں حضرت آمنہ کو اپنے ہونے والے بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام محمد رکھا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اب جد امجد حضرت عبد المطلب اور سارا خاندان قریش اور سارا مکہ خوشیاں منا رہا ہے, تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ملک شام روانہ کیا تاکہ وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں شام سے لے کر آئیں تاکہ مکے کے ہر گھر میں خوشی پھیلے, سب کو کھلائیں پلائیں. حضرت عبداللہ ملک شام سے واپس جب ہو رہے تھے تو اپنے ننیال میں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ, جو اس وقت یثرب نام رکھتا تھا, وہاں ٹھہر گئے. اب بیمار ہوتے ہیں, قیام طویل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ جس قافلے میں واپسی ہو رہی تھی تو سامان وغیرہ تو ان کے ساتھ بھیج دیا ہوگا لیکن خود سفر نہ کر سکے, اور قافلے والوں نے جب آ کر بتایا کہ وہ شدید بیمار ہیں, تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت حارث کو بھیجتے ہیں. تو حضرت حارث کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہوتا ہے. جب پہنچتے ہیں حارث اپنے بھائی حضرت عبداللہ کی وفات کا حال سنتے ہیں اور واپس مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب کو بھائی کی وفات کی اطلاع دیتے ہیں, جس سے سارا مکہ اور سارا حجاز غمگین اور اداس ہو جاتا ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا وصال ہوا, اس وقت کسی نے 25 برس کم و بیش 2-4 سال آگے پیچھے عمر بتائی ہے, جیسے تعویذ والے اصحاب کہف سے کو لکھ کر کے تعویذات حفاظت کے لیے دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام ہر ایک کا نام گرامی اور اسم گرامی ایسی بزرگی رکھتا ہے کہ اسے تعویذ بنایا جا سکتا ہے, اس کا ذکر اور ورد کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام کے اسماء گرامی ہم پڑھ لیتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نذر بن نذار بن معد بن عدنان. آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک بھی بعضوں نے نسب شری بیان کیا، کسی نے آدم علیہ السلام تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر یہاں تک جو نسب شریف ہے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس کے بعد کہ اسماء میں اختلاف ہے۔ تو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان اسماء گرامی سے ہم استبراق کرتے ہیں، تو یہ خود ہمیں درود شریف نے بھی یہی تعلیم کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ اجداد کا پہنچتا ہے، یہی تو آل ابراہیم ہیں، جن کے لیے ہم ہر وقت ہر نماز میں دعا کے معمور ہیں۔ اللہ عز و جل یہ درود ابراہیمی کی شکل میں اور جو بھی حدیث صحیحہ سے جو درود شریف ثابت ہیں، چاہے چھوٹے کلمات جس میں کم ہوں، وہ چھوٹے کلمات مختصر کلمات والے یا لمبے طویل، جو بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، اسے پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بالخصوص آنے والی شب میں اور اس کے بعد آنے والے دن میں ہم اس کا اہتمام رکھیں۔ اور ہر ہفتے یہ رات اور یہ دن آتا ہے، یہ رات آتی ہے، یہ دن بھی آتا ہے جمعہ شریف، لیکن ہم کاش کے اپنی واہی تباہی حرکتوں میں اسے گزارنے کے بجائے ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور درود شریف میں اس دن کو اور اس رات کو گزاریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے سرور اور شادمانی کے مواقع کے لیے رحمت ہیں، مشکلات اور مصائب اور محن جب جیل رہے ہیں اس وقت بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے مولا سے محبت دے، مولا کے حبیب سے محبت دے۔ ہمارے اکابر یہی سکھائے، ہمیں یہی سکھا گئے۔ بہت زمانے سے مجھے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی یاد میں ایک مرثیہ جو امداد صابری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا حضرت شیخ قدس سرہ کے کچے گھر میں، جدھر حضرت کروٹ لیتے تھے، بائیں ہاتھ پر تو دیوار کے ساتھ وہ فریم میں حضرت نے خود لٹکایا ہوا تھا۔ تو وہ بڑا عجیب و غریب مرثیہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی شان میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کا وصال ہوا ہے، جنازہ سامنے ہے، انتظار ہے نماز جنازہ کا۔ تو اس وقت سوچتے ہوئے جو انہوں نے اشعار کہے، جگاؤ نہ حضرت کو نیند آ گئی ہے، اس طرح شروع فرماتے ہیں، جگاؤ نہ حضرت کو نیند آ گئی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خواص میں سے مولانا سید کوثر علی نگینوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ عشق الہی اور حب محمدی میں غوطہ کھائے ہوئے، ہر وقت اسی میں مست اور سرشار۔ تو ان کے اشعار نقل کیے ہیں، رواں نام حق کرتے ہیں ہم زبان پر، دل و جان سے پڑھتے ہیں اس کو برابر، قدیم و حکیم اور خالق وہی ہے، رؤوف و رحیم اور رازق وہی ہے، ہمیں وہ دیا پیشوا شکر حق ہے، بزرگی میں بعد از خدا جن کا حق ہے، شریعت طریقت کا ہم سے بیان کل، مفصل انہوں نے کیا ہے عیان کل، صدا ان پر نازل ہو رحمت خدا کی، اور ان پر جنہیں ان کی الفت عطا کی، تو کر خاتمہ میرا بالخیر یا رب، نہ کر ملتفت مجھ کو بالغیر یا رب، تیرا ذکر بس میرے دل کی غذا ہو، تیری یاد میں جاں میری فدا ہو. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایسے عشق و محبت سے رنگ دے. تو یہ مالک جل شانہ سے مناجات کر رہے تھے، اور کبھی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مملوک علی صاحب جو استاد العلماء کل تھے، ان کے شاگرد بھی تھے اور فرزند رشید بھی تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رب صلی علی النبی محمدی یاسین و طاہا دل مکارم احمدی بأبي وأمي ذا الرسول الأكرم نفسي الفداء وما ملكت يدي اليوم يا أملي ويا كل المنى وشفاعتي ونجاح نفسي في الغد أنت الكريم رؤوفنا ورحيمنا يا سيدي يا سيدي يا سيدي فبحبه أرجو النعيم بجنة وحظيت في الدنيا بعيش أرغدي في فرحة من حبه ومسرتي لازلت أدعى باسم محمد. تو یہ تمام اکابر ہمیں اسی طرف رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان دو بارگاہوں سے کبھی اپنی نظریں کسی اور طرف مت پھیرو. اسی لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود کے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا اشتیاق حد سے بڑا ہوا تھا. جب بھی تذکرہ کرتے ایک ایک لفظ سے اس کا اظہار ہوتا تھا، جب بھی ذکر ہوتا بے قرار ہو جاتے. اسی وجہ سے 7 مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے. آخری عمر میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چنانچہ آپ نے ہجرت فرما لی. وہیں رہے، وہیں وصال ہوا اور جنت البقیع پائی. جب تک ہندوستان میں تھے تو زبان حال سے دو شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور اسے گنگناتے رہتے تھے. اذا حبت ریح من طیبتی احاج فؤادی طیبها وحبوبها فلا تعجبوا من علوعتی وصبابتی ہوا کل نفس این حل حبیبها. کہ جب طیبہ سے ہوائیں چلتی ہیں تو ان کی خوشبو سے میرا دل اڑا جا رہا ہے. میری محبت پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں کہ آدمی وہیں گرتا ہے جہاں اس کا حبیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہر وقت اپنے حبیب کے ساتھ اور اپنی ذات عالی کے ساتھ مشغول رکھے. حضرت حاجی مدعو اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا حال آپ سنتے رہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ہیں مگر بھی قناعت نہیں ہے. مکے میں ہوں پر ہے ہوس کوئے مدینہ، دے ہے رخ کعبہ خبر روئے مدینہ، لانے لگی اب باد صبا وہ مدینہ، دل اڑنے لگا ہو کے ہوا سوئے مدینہ. پہنچا دے مجھے منزل مقصود کو جلدی، یا رب لگی دل کی تگو بو مدینہ، کہے ہے شوق نبی یہ آ کر چلو مدینے چلو مدینے، میں ہوں گا دل سے تمہارا رہبر چلو مدینے چلو مدینے. صبا بھی لانے لگی ہے اب تو نسیم طیبہ نسیم طیبہ، کہے ہے شوق اب ہوا میں اڑ کر چلو مدینے چلو مدینے. خدا کے گھر میں تو رہ چکے بس عمر بھی آخر ہوئی ہے آخر، مریں گے اب تو نبی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے. کس قدر عشق اور محبت کا لاوا بھڑکتا ہوگا کہ کبھی ذکر رب ہے اور کبھی اس کے محبوب کی یاد ہے. اسی لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمۃ اللہ علیہ مولا کی حمد کر رہے ہیں. حمد تیری اے خدا لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل، نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، ذکر تیرا روح کی میرے شفا. لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. سب ہی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ بس ان دونوں در سے چمٹے رہو. ذکر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیان رہنا, زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا. یہ فیضان محبت ہے, یہ احسان محبت ہے, سراپا داستان ہوتے ہوئے بے داستان رہنا. یہ معراج محبت ہے, یہ اعجاز محبت ہے کہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان رہنا. یہی شان محبت ہے, یہی آن محبت ہے, انہی کا ہو کے رہنا چاہیے کچھ بھی ہو جہاں رہنا. پھر فرماتے ہیں ہوا محسوس جیسے مل گئی کونین کی دولت, مقدر سے تیرے پہلو میں جب میں نے جگہ پائی. میں اس پر جان و دل سب کچھ کروں قربان نہ کیوں آخر, کرم سے جس کے درد ملا دوا کی بھی دوا پائی. سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. عجب عالم ہوا اللہ اکبر اہل محفل کا, حدیث عشق کی احمد نے جب بھی شرح فرمائی. بے پناہ ساری زندگی اسی عشق و محبت کے روز نئے نئے تازہ تازہ قطعے, تازہ تازہ اشعار حاضرین کو سناتے جاتے تھے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ نے جو ترجمہ سننا لکھی تو چوتھی جلد میں معجزات کا بیان لکھا. جب چوتھی جلد تصنیف کر ڈالی تو روضہ اقدس پر ایک دن لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا ایک جلد معجزات کی لایا ہوں نظر کو, اس کے سوا تو حوصلہ کیا ہے غلام کا. کر لیں اگر قبول تو کیسا شرف ملے پشتوں کو اس حقیر کی اور اس غلام کو. ہو جائے یہ نصیب تو رہ جائے یادگار, بخشش کی ایک کریم کی اپنے غلام کو. ہاں جنت البقیع میں میری بھی ہو جگہ, اس کی بہت تڑپ ہے مجھے ایسے غلام کو. کتنی بڑی ہوس ہے جو دل میں عمر کے تھی, ہو جائے اگر نصیب غلام غلام کو. تو جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تمنا تڑپ اور دعا تھی اور آرزو تھی, اللہ نے جیسے پوری فرمائی تو ہو جائے اگر نصیب غلام غلام کو.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.